الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البشر. ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ کٹ حجتی کریں اور ان حقائق کو تسلیم کرنے کی بجائے ان پر اعتراض کریں جو آپ کو اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں تو پھر ان سے فرما دیجئے اسلم تو وجہی للہ، میں نے اپنا رخ خالص اللہ کریم کی طرف کر لیا، میرا جینا مرنا، میری زندگی کے تمام فیصلے، میری ساری قد و کاوش، میری ساری محنت اللہ کے لیے. ومن اتبعنی، اور جو لوگ میرا اتباع کرتے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ ہیں، وہ اللہ کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہدایت پر ہونے کی تصدیق فرمائی اور انہیں کتاب اللہ کا مثالی مسلمان قرار دیا. ارشاد ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کفار اعتراض برائے اعتراض جو کرتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں. سوال دو طرح سے ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ جان لیجئے کہ سوال لا علمی کے سبب سے ہوتا ہے اور جواب دینا یہ علم. سوال جہالت، سوال کا سبب جہالت ہوتی ہے اور جواب علم سے دیا جاتا ہے. پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک سوال کرتا ہے بندہ بات کو سمجھنے کے لیے، یہ بھی عین ثواب ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ نہیں سمجھ پا رہا، بات اس کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی، تو وہ سمجھنے کے لیے، اس بات کو ذہن میں سمجھ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، یہ بھی درست ہے. وہ جواب پاتا ہے تو اسے اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے، نور ایمان نصیب ہوتا ہے، نور یقین نصیب ہوتا ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ سوال کیا جاتا ہے مخاطب کو لاجواب کرنے کے لیے، اس کی بات کو رد کرنے کے لیے، خواہ وہ بات حق ہو. سوال کرنے والا بھی سمجھ رہا ہو کہ بات تو حق ہے، لیکن کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتا اس لیے بے جا طرح کے اعتراضات کرتا ہے. تو ایسے اعتراضات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی کٹ حجتی اسے کہتے ہیں کہ اعتراض برائے اعتراض، اس سے مراد اصلاح نہیں ہے، اس سے مراد سمجھنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو یا حق بیان کرنے والے کو عاجز کر دیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کٹ حجتی کرنے والوں کو آپ کوئی اہمیت نہ دیجیے، ان کی کبھی کوئی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ ان سے یہ فرما دیجیے اسلم تو وجہی للہ، میں اپنی ساری محنت، ساری قد و کاوش رضائے الہی کے لیے کر رہا ہوں، میرا مقصد نہیں ہے کہ میں بہت سے لوگ جمع کر لوں, یہ میرے ذمہ نہیں ہے. میرے یہ بھی ذمہ نہیں ہے کہ میں زبردستی لوگوں پر اسلام مسلط کر دوں, نہیں. میرے ذمہ یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اور جو حق ہے وہ لوگوں تک پہنچا. اب معاملہ ان لوگوں کے اور اللہ کریم کے درمیان ہے, خالق اور مخلوق کے درمیان ہے. اور خالق نے فرما دیا انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم, انہیں پلٹ کر میرے پاس آنا ہے, میں ان سے محاسبہ کر لوں گا. اور دوسری بات یہ بھی سن لو کہ صرف میں نہیں, جو لوگ میرے پیروکار ہیں, ومن اتبع, جنہوں نے میرا اتباع کیا, یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان سب کا مقصد حصول رضا الہی ہے, اور یہ سارے حق پر کا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم ام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ. اور یہ بات یہاں سمجھ لیں, ہمارے آج کے دانشور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فقہ کے چار مذاہب نہ ہوتے تو مسلمانوں میں تفرقہ نہ پڑتا. یہ بات میں نے اگلے روز ہی اخبار میں دیکھی. ہمارے ہاں ادب میں, شعر و شاعری میں, دانشوری میں ایک عجیب روش آ گئی کہ جو ادیب, جو دانشور, جو شاعر دین پر اعتراض کرے وہ بہت بڑا شاعر, بہت بڑا دانشور ہے, یا اگر خدا نہ خواستہ خود اللہ پر اعتراض کرے پھر تو اس کا کوئی اس کی مثال ہی. حالانکہ دین پہ اعتراض کرنا دانشوری نہیں, جہالت ہے, نادانی ہے. تو فقہ میں جو ہمارے ہاں ائمہ اربعہ کی فقہ پوری دنیا میں جو رائج ہے, اس میں جو اختلافات ہیں, ان کا سبب یہ ہے کہ یہ فقہی اختلافات صحابہ کرام میں موجود تھے, اور ان کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, اب اس کے تین یا چار پہلو ہیں, دو پہلو ہیں. تو آدھے صحابہ کرام نے ایک پہلو پہ عمل کر لیا, آدھے صحابہ یا کچھ لوگوں نے دوسرا پہلو سمجھا, انہوں نے اس پہ عمل کر لیا. تو مشاجرہ شجر سے مشتق ہے. مشاجرہ کہتے ہیں کہ جس درخت کی بہت گھنی ٹہنیاں نکلیں اور ایک دوسرے میں الجھ جائیں, اسے مشاجرہ کہتے ہیں. تو یہ جو اختلافات فروعی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھے, انہیں مشاجرات صحابہ کہا جائے کہ اور چھاؤں گھنی ہو گئی. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ہر پہلو کا اتباع ہو. کچھ میں ایک پہلو, جیسے بعض لوگ تکبیر اولی میں تو سارے ہی مسلمان رفع یدین کرتے ہیں, اب بعض لوگ ہر تکبیر پہ رفع یدین کرتے ہیں, اسی طرح بعض لوگ آمین دل میں کہتے ہیں, دوسرے بہت سارے لوگ آمین بالجہر کہتے ہیں, آواز بلند آواز سے کہتے ہیں. آمین کہنے میں اختلاف نہیں ہے, تکبیر پر رفع یدین میں اختلاف نہیں ہے. یہ اصول ہیں, اصول پہ تو اختلاف نہیں. اب اس کی فرع اور تشریح ہے یہ کہ آمین بلند کہی جائے یا خاموشی سے کہی جائے, ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھائے جائیں یا صرف تکبیر اولی پہ اٹھائے جائیں. کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا, جو تکبیر اولی پہ اٹھاتے ہیں وہ بھی ایک تکبیر پہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں, پر تکبیر پر ہاتھ اٹھانے کا انکار تو نہ ہو. اب یہ جو تفصیل ہے, یہ صحابہ کرام نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اس طرح کا عمل اپنا لیا. پھر اگر اس صحابی کو بارگاہ رسالت میں حاضری کی توفیق نہیں ہوئی, کسی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے, تو جو عمل انہوں نے دیکھا اس پہ وہ عمر بھر قائم رہے. بعد میں آنے والوں نے وہ عمل ان سے لے لیا, عند اللہ وہ بھی مقبول. اس لیے حضور نے فرمایا فبأی مقتدی تم, کسی صحابی کا دامن تھام لو, اہتدیتم, تم ہدایت. تو یہ ائمہ اربعہ میں جو اختلاف ہیں ان میں کوئی اختلاف بھی اصولی نہیں ہے، اصول میں کوئی اختلاف نہیں، فروعات میں تشریحات میں اختلاف ہے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس پہنچے، آپ نے خوف مبارک اتار کے رکھا، باقی زرہ پہنی ہوئی ہے، تو آپ نے چلو مبارک پہ پانی لے کر سر مبارک پہ ڈالا، دوسرا یا تیسرا چلو ڈالنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین حاضر ہو گئے. فرما اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ زرہ نہ اتاریں اور بنو قریظہ پہنچیں. بنو قریظہ یہود کا قبیلہ تھا جو خندق کے جنہوں میں مسلمانوں کی پشت پر تھا، اس نے بدعہدی کر کے کفار سے، کفار مشرکین عرب سے، کفار مکہ سے ساز باز کی، تو اللہ نے حکم ان کی سرکوبی کر دیا، فرمایا کہ آپ زرہ نہیں اتاریں، اور حضور نے حکم دے دیا کہ تمام مجاہدین سے کہا جائے کہ وہ زرہ نہ اتاریں، اسلحہ نہ رکھیں، بلکہ اثر جا کر قبا میں پڑے، قبا کے ساتھ بنو قریظہ کا قبیلہ رہتا تھا. تو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ فوراً قبا پہنچیں اور میں بھی تشریف لاؤں، اب راستے میں اثر کا وقت ہو گیا. تو صحابہ کرام دو دھڑوں میں بٹ گئے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حضور کا حکم ہے قبا پہنچ کر اثر پڑھو، قبا پہنچ کر پڑھیں گے، بات ختم ہوگی، اس میں کوئی بات نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کا مقصد نماز کو مؤخر کرنا نہیں ہے، اثر کا وقت ہو گیا، اول وقت پہ نماز پڑھ لوں، وہاں پہنچ کر بھی نماز پہ وقت لگے گا، تو حضور کا مقصد ہے کہ جلدی سے جلدی قبا پہنچے. چنانچہ جن کا یہ خیال تھا انہوں نے راستے میں اثر پڑھ لی، دوسرے آگے چلے گئے، انہوں نے قبا میں جا کر اثر پڑھی، اور جب تک وہ فارغ ہوئے تب تک جو راستے میں پڑھ رہے تھے وہ بھی پہنچ گئے، کیونکہ فرق تو اتنا ہی تھا کہ انہوں نے نماز راستے میں ادا کی، اور جب سب اکٹھے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے، تو آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی، حضور نے دونوں کو قبول فرما لی، کسی کو رد نہیں فرمایا، کیونکہ دونوں نے خلوص نیت سے اتباع نبوی کی اپنی شعور اپنی دانش کے مطابق اس کا حق ادا کیا. تو یہ جو ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے وہ اسی طرح کا ہے، فروعات اور تشریحات میں ہے، یہ اختلاف کا سبب نہیں، یہ تو اتفاق و اتحاد کا سبب ہے. اب جو بندہ خود جس کے اپنے اندر خرابی ہو، یہ دل و بھی کثیرم و یا بھی کثیرم، قرآن کی تعریف میں اللہ کریم فرماتا ہے، کتاب کی تعریف میں، کہ اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. اب کیا قرآن کریم ان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے؟ نہیں، ان کے اپنے اندر جو برائی ہوتی ہے، جب وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو بجائے قرآن کو سمجھنے کے، اس کا اتباع کرنے کے، قرآن میں نئے معنی ڈھال کر قرآن کو اپنی پسند پہ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن تو کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن کی وجہ سے لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی گمراہی کو اسلام سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور قرآن کو نئے نئے معنی اور نئے نئے مفاہیم پہنا کر قرآن سے ثابت کر، جیسے مرزا قادیانی قرآن سے اپنی نبوت ثابت کرنا چاہتا ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ جو یہ آب حیات ہے اسے پی کے مر جاتے ہیں، ان کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے. تو وہ کمی یا وہ کمزوری کتاب اللہ میں نہیں ہے، اس بندے کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح خرابی ائمہ اربعہ کی فقہ میں نہیں ہے، جن لوگوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے فقہ کو ڈھال بنا لیا، خرابی ان میں ہے، اختلاف وہ پیدا کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ صرف تکبیر، میں صرف تکبیر اولا پہ اٹھاتا ہوں، میں تکبیر خود خاموشی سے کہتا ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے بلند آواز سے کہہ لیتے ہیں، ہم تو نہیں روکتے. حضور کی ادائیں ہیں، جس کے پاس جو ادا ہے ٹھیک، ہمارا اعتقاد حنفیوں کا یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فقہ حنفی مدفن کی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اداؤں کی مطابق ہے. تو رفتہ رفتہ جو چیزیں پختہ ہوتی ہیں, لیکن جب کبھی بھی جو عمل بھی حضور سے ثابت ہے وہ دین, جس کا بھی کوئی اتباع کرتا ہے وہ دین کا کرتا ہے. اور یہی ابتدا سے فقہ ہے. سو فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں تو خالص اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں, اور جو میرے مقتدین ہیں صحابہ کرام ہیں ان کی زندگی کا حاصل بھی رضائے الہی ہے, اور وہ میری پیروی میں جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. لڑتے ہیں, جہاد کرتے ہیں تو کسی پر اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے نہیں, کسی کا مال یا کسی کی جائیداد چھیننے کے لیے نہیں, ظلم کو مٹانے کے لیے, اور اللہ کے حکم سے لڑتے ہیں. اور جہاں اللہ صلح کا حکم دیتا ہے وہاں صلح کرتے ہیں. کاروبار حیات میں ہر لمحہ زندگی کا رضائے الہی میں بسر کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, جو کام بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں اور اطاعت الہی کو شعار بنا لیتے ہیں, تو زندگی کا ہر کام اللہ کی عبادت بن جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو یہاں سے یہ سمجھ بھی آ گئی کہ قرآن کریم کے مثالی مسلمان وہ ہیں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا. ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں حضور کا اتباع نصیب ہے, لیکن 1450 سال میں ہمارے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں, اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا کام کرتے ہوئے اور اس طرح کا کام کیا. ہم میں اور ان کی عظمت میں کتنا فاصلہ ہے ہم سوچ نہیں سکتے. تو فرمایا کٹ ہجتی کرنے والے کفار سے اور اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف درست کر لیا, جو کرتا ہوں رضا الہی کے لیے کرتا ہوں, اور جو لوگ میری پیروی کر رہے ہیں ان کا بھی مقصد حیات رضا الہی ہے. قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم. اب ان اہل کتاب سے پوچھئے اور مشرکین و کفار سے پوچھئے کہ کیا تم بھی یہ بات قبول کرتے ہو, تم اسلام قبول کرتے ہو, یعنی تم بھی ویسا قبول کرتے ہو جیسا میرے پیروکاروں نے قبول کیا ہے. کتنی صاف بات ہے کہ اسلام کیا ہے. قرآن کریم کا نزول طلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن کے معنی بیان کرنا فرائض نبوت میں سے, کسی شخص گرامر سے یا صرف و ناب سے یا دور کی دلیلیں لا کر قرآن کو معنی پہنائے تو یہ درست نہیں ہوتا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے فاضل, بڑے بڑے اہل علم بھی موجود تھے, اور عرب میں علم اس قدر تھا کہ انہوں نے اپنے علاوہ پوری دنیا کو عجم کہا ہے. عجم کا معنی ہوتا ہے جو بیان نہ کر سکے, یعنی گنگا. انہوں نے پوری دنیا کو کہا ہے کہ لوگوں کے پاس تو بات کرنے کی زبان ہی نہیں ہے. اللہ نے بولنے کا یارہ جو عربوں کو دیا تھا, بات سمجھنے کا, بات کرنے کا طریقہ. جب بھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی اور متعدد جگہ پہ ملتا ہے سیرت عالی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل, جانتے اس کا مطلب کیا ہے, بیق زباں ہو کر صرف ایک بات عرض کی جاتی تھی, اللہ و رسولہ اعلم. اللہ دل کر جانتا ہے اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول جانتا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو جو نازل ہوا ہے وہ بھی بتائیں اور اس کا معنی کیا نازل ہوا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے وہ بھی سمجھائیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ کرام نے سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے عمل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کی تصدیق فرمائی، اور یہاں خود رب جلیل تصدیق فرما رہا ہے، اسلمت وجهي للہ، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف، میں نے سر تسلیم خم کر دیا ذات باری کی طرف، ومن اتبعن، اور جو لوگ میرے ساتھ میرے پیروکار ہیں، میرے صحابہ کرام ہیں، ان سب نے بھی اپنا رخ خالص اللہ کی طرف کر دیا. یہاں اللہ کے رسول کی گواہی موجود ہو اور اللہ کریم کی گواہی موجود ہو، پھر کسی تصدیق کی ضرورت باقی رہ جاتی؟ ہم قرآن کو قرآن کیوں مانتے ہیں؟ کتنے گواہ ہیں قرآن کے قرآن ہونے پر؟ صرف ایک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم مانتے ہیں یہ قرآن. آپ کی حدیث جو آپ کے رخ مبارک سے، لب انور سے صادر ہوئی، وہ بھی وہی ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں حضور بغیر اللہ کی رضا کے ارشاد، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب جو ہے اس کا نطق حرکت میں نہیں آتا جب تک اس پر وحی نہیں ہوتی، جب تک میں نہیں فرماتا کہ یہ بات کہہ. اسی لیے حدیث کو وہی غیر متعلق کہتے ہیں، وہ وہی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حکم اللہ ہی کا ہے، بات اللہ کی ہے، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کی. یہ کس نے بتایا؟ ایک گواہ ہے کہ اصدق الصادقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج 200 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں دنیا میں، 2 ارب کے قریب آبادی ہے مسلمانوں کی. 1400 سال سے یہ اللہ کے کروڑوں بندے اس ایک سچی صداقت شہادت پر ایمان لا رہے ہیں اور اسے حرز جان بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے جانے دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، گھر لٹوا رہے ہیں، مال قربان کر رہے ہیں، زندگی نچھاور کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا اس کے مطابق ڈھال رہے ہیں. تو گواہی تو ایک ہستی کی ہے، اللہ سے ہم نے نہیں سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حضور کی گواہی سے ہم نے مانا یہ اللہ کا کلام ہے، اور صحابہ کی صداقت پر اللہ بھی گواہی دے رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی گواہی دے رہا ہے. قرآن پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، عظمت صحابہ پر اللہ کی گواہی بھی موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی موجود ہے. پھر کیا لوگوں نے سب نے مان لیا؟ جب اتنی بڑی گواہی کو لوگ نہیں مانتے تو ماں اور شما کی بات نہ مانے تو کون سی بڑی بات؟ دیکھنا یہ نہیں کہ میں نے کتنے لوگ جمع کر لیے، دیکھنا یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر کیا کروں. پھر فرمایا اس پر اللہ نے دروازے بند نہیں کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے بند نہیں کیے، انہیں سلائے عام دے دیجئے، فرما دیجئے اہل کتاب سے بھی اور مشرقین عرب سے بھی، دنیا کے کفار سے بھی، آ اسلم تم، کیا تم اس طرح اسلام قبول کرتے ہو جس طرح صحابہ کرام نے کیا، جس طرح یہ رضا باری کے طالب ہیں؟ اس کے علاوہ کسی طرح کا کوئی اسلام بنا کر پیش کرے گا تو وہ اسلام نہیں ہوگا. صحابہ کرام سے ہٹ کر کوئی صرف ہونا کا زور لگا کر، اپنے عقلی نقلی دلائل دے کر کوئی نئے معنی پہنانا چاہے گا، جس طرح بے شمار کذاب لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، کچھ نے اپنی کتابیں لکھنی لیکن بعض ایسا بدبخت تھے کہ جنہوں نے کہا یہی قرآن دوبارہ مجھ پر وحی کیا جائے، انہی آیات کو جو حضور پر نازل ہوئی تھی کہا یہ مجھ پر بھی نازل ہو گئی ہے. تو یہ تو ان کی بد بات نہیں تھی. اگر آیات میں نازل ہی ہونا تھا تو افضل ترین امت میں تو صحابہ کرام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان عبادی نبی لکان عمر او کما قال رسول اللہ, کہ میرے بعد بھی اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو عمر نبی ہوتی. ابو بکر صدیق سے کچھ نازل نہیں ہوا, فاروق اعظم سے نازل نہیں ہوا, عثمان غنی سے نازل نہیں ہوا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے, خلفاء راشدین سے نازل نہیں ہوا. آج تو کوئی شخص اس سے کہہ دیتا ہے نازل ہو گئے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بندے کو حق پر رہنا ہے, اکثریت کے ساتھ نہیں. کہ جو آج کا رونا رو رہے ہیں نا, علماء بھی, مشائخ بھی, عوام بھی اور حکمران بھی, جمہوریت جمہوریت جمہوریت. جمہوریت کیا ہے؟ جمہور وہ کہلاتے ہیں جو حق کا ساتھ, اور جمہوریت کا معنی ہے کہ حق پر عمل کرنے والوں کی اکثریت اس بات سے متفق ہو جائے, وہ جمہوریت. جو ہلاک ہو چوروں ڈاکوؤں کو گدوں کو ایک بات پہ جمع کر لینا, جمہوریت نہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ جس میں ایک فاضل عالم تہجد گزار ولی اللہ کا ووٹ بھی ایک ہے, چور ڈاکو قاتل اور جیب قطرے کا بھی ایک ووٹ ہے جمہوریت؟ جو جمہوریت اسلام کہتا ہے وہ کچھ اور ہے. اگر اس موجودہ جمہوریت کو دیکھیں, اس کو مکے پہ لاگو کریں, تو پھر حکومت تو ابو جہل کے پاس ہوگی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی. بلکہ اسے مدینہ منورہ پہ بھی لاگو کریں تو حکومت ابن ابی کے پاس چلی جائے گی. اکثریت یہود و نصارہ کی, منافقین کی, اور مکہ مدینہ منورہ کے گرد رہنے والے جو حالات ہی, تو اس کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مدینہ تو نبی بھی ایک بستی تھی جس کے گرد گرد بہت سی بستیاں تھیں جو یہودیوں کی تھیں اور دوسرے لوگوں کی. تو اگر ابتدائی دنوں میں وہاں یہ موجودہ جمہوریت کریں تو حکومت ابن ابی کے پاس چلی جائے. آج کے ہمارے علماء و مشائخ بھی جس جمہوریت کا رونا رو رہے ہیں, قرآن جمہوریت اس کو کہتا ہے کہ اہل حق کی اکثریت جس بات پہ جمع ہو جائے وہ جمہور کی رائے. یہ نہیں کہ چور چکے سارے یا بے دین یا کافر مشرق ایک طرف جمع ہو جائیں تو وہ جمہوریت ہو گئی. یہ جمہوریت قرآن کے اور اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس لفظ کا سہارا لے کر سارے لوگوں نے اپنی دکانداری چمکا رکھی ہے. تو فرمایا, ان سے فرما دیجئے کہ اسلم تم, کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ یعنی پہلے مثال تھی ومن اتبعنی, میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں, جو میرے پیروکار ہیں یہ اللہ کی رضا, کیا ان کی طرح تم بھی اسلام لاتے ہو؟ مفہوم یہ بنے گا, اسلم تم, کیا اے مشرکین عرب, اے اہل کتاب, اے یہود و نصارہ, تم بھی اس طرح مانتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر وہ بھی اس طرح مان لیں تو اللہ نے ہدایت کا در بند نہیں کیا, وہ بھی ہدایت یافتہ. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر وہ اس طرح, وہ کہتے بھی نہیں یہ تو انہوں نے اپنی عقل چھوڑ دی, یہ تو بے وقوف لوگ ہیں, جیسے قرآن میں دوسری جگہ مذکور ہے, وہ کہتے تھے انومنو کما آمن السفہاء, یہ تو پاگل لوگ ہیں, سر پھرے لوگ ہیں, انہوں نے تو عقل استعمال ہی نہیں کی, تو ہم ان جاہلوں کی طرح, بے وقوفوں کی طرح آپ کی بات نہیں مانیں گے, اپنی عقل کو ساتھ رکھیں گے, جو عقل بات تسلیم کرے گی وہ مانیں گے, ویسے ہی مان لیں گے, تو بے وقوف. فرمایا اگر اس طرح مان گئے تو ہدایت پا گئے, اگر اس طرح نہیں ماننا چاہتے اور روگردانی کرتے ہیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ہے کہ اللہ کی بات پہنچا دیں, آگے معاملہ اللہ کے پاس. نہیں قبول کرتے نہ کریں, اس میں آپ کی نہ کوئی دشمنی ہے ان کے ساتھ, نہ دوستی ہے, نہ آپ کو ان سے کوئی لڑائی ہے. لڑائی ہوتی تو توبہ کا دروازہ بند کر دیتے کہ تمہاری میری لڑائی ہے تمہیں اسلام میں داخل نہیں ہونے دیتا. فرمایا ایسا نہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین توبہ کا دروازہ کوئی بند نہیں, اللہ نے دروازہ کھول سکتا ہے, کوئی بند نہیں کر سکتا. جو بھی ہدایت پہ آنا چاہے اسے ہدایت ملے گی, وہ قبول کر لیا جائے گا. اور اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو فرمایا اللہ بندوں کا محتاج, بندے اللہ کے محتاج ہیں. جو اس بات کو نہیں سمجھتا تو ہے میرے حبیب آپ کے ذمے بات پہنچا دینا ہے. واللہ بصیر بالعباد, آگے اللہ کی اپنی مخلوق ہے اور وہ ان کی ایک ایک حرکت اور ان کے ارادوں سے بھی واقف ہے, وہ ان سے خود محاسبہ کر لے گا, وہ اپنی مخلوق کے ساتھ اپنی بات خود کر لے گا. آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور یہی کام اہل اللہ کا اور مشائخ کا ہے کہ وہ اللہ کی بات خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پہنچا دیں, جو مانے اس کی تربیت کریں, جو نہ مانے اس سے خفا نہ ہو, اس سے دشمنی نہ بنائے, اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ. کیا خبر رب اسے کب توفیق دے دے توبہ, توبہ کی توفیق نہ دے اسے ہلاک کر دے اس کے عذاب بھیج دے تو کون روک سکتا ہے. لہذا مخلوق اور خالق کے درمیان کسی کو دیوار بننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جانے اس کو بندے. ہاں خلوص سے, نیت سے اور دوسروں کی بہتری یہ بھی یاد رہے, یہ ہمارے واعظین اور مبلغین کا یہ ایک عجیب نقطۂ نظر بن جاتا ہے کہ جو ہماری بات مانتا ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہے, باقی سارے لوگ کافر ہیں, خارج اسلام ہیں. کی طرف ہماری جماعت میں جو ہے وہ بڑا پارسا ہے, جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ بے دین ہے. یہ درست نہیں, درست یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, جس نے قبول کر لیا اس کی تربیت کریں, جو قبول نہیں کر رہا اس کے لیے دعا کریں اسے اللہ کی سپورٹ کر دے, وہ جانے اس کا رکھنا. ہدایت دینا اللہ کا اپنا کام ہے, اس کی اپنی. واللہ بصیر بالعباد, اپنے بندوں سے وہ فرماتے ہیں میں خود بڑا واقف ہوں, میں خوب جانتا ہوں, میں خود دیکھ رہا ہوں ان کے کردار کو بھی, ان کی سوچوں کو بھی, ان کے ارادوں کو بھی. معاملہ میرا اور ان کا ہے, آپ نے میری بات پہنچا دی, آپ نے حق ادا کر دیا, اب میں جانوں اور یہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.